بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد القرى المهجرين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حضرات العلماء الكرام، أراكين جامعة دار السلام کے اساتذہ اور میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج اس مبارک جامعہ دار السلام میں حاضری کی توفیق ملنے پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اور بڑی مقدرت محسوس ہو رہی ہے کہ اس مبارک مدرسے میں آپ حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. ابھی جامعہ دار السلام کا جو تعارف پیش کیا گیا اور اس کے جو امتیازات خاص طور پر بیان فرمائے گئے، وہ میرے لیے اور امت مسلمہ کا درد رکھنے والے ہر مسلمان کے لیے بہت ہی مسرت خیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مقاصد میں جانے آپ کو مکمل کامیابی عطا کرے. تعارف میں پہلی بات یہ کہی گئی کہ اس جامعہ میں اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ ملک میں اور مسلمانوں کے درمیان مسلکی اختلافات کو جس طرح وجہ نزاع بنایا گیا ہے اس کا مقابلہ کیا جائے، اور مسلکی اختلافات کو برقرار رکھتے ہوئے مسلمانوں میں باہمی محبت، مشترک مقاصد کے لیے متحدہ کوشش اور یکانگت کا مظاہرہ ہو، یہ بہت ہی عظیم مقصد ہے. اور اس مقصد کو مد نظر رکھنے پر میں تہ دل سے اس جامعہ کے ذمہ دار حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ مسلکی اختلافات یا نظریاتی اختلافات ایک ایسی چیز ہے کہ جن کو ختم نہیں کیا جا سکتا. میرے والد والد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مستقل رسالہ ہے وحدت امت کے نام، اور یہ درحقیقت ایک تقریر تھی جو حضرت والد والد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے دردمند اہل حدیث عالم تھے، ان کا فیصل آباد جو پہلے رائے پور کے نام سے مشہور تھا اس شہر میں ان کا مدرسہ تھا، اس مدرسے کی ایک تقریب میں حضرت والد والد رحمۃ اللہ علیہ نے تقریب فرمائی، اور اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر کسی شخص کے دل میں یہ خواہش ہے کہ نظریات کے اختلافات مٹ جائیں تو یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. وجہ اس کی ہے کہ اختلافات کا، نظریاتی اختلافات کا مٹ جانا دو ہی صورتوں میں ممکن ہے، یا تو سب بے عقل ہو جائیں یا بدیالت ہو جائے. اگر عقل نہیں ہے تو تو اسے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. تو جس نے جو ایک بات کہہ دی تو دوسرا اس کے اوپر اس کی تنظیم اور تعریف کے سوا اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوگا. اور یا پھر بددیانت ہو جائیں, یعنی عقلی طور پر تو اختلاف رکھتے ہیں لیکن اختلاف رکھنے کے باوجود دل میں یہ جرت نہیں ہے کہ اس اختلاف کو واضح کر سکیں, لہٰذا بددیانت بن کر جیسا جو کہہ رہا ہے اسے جو پیچھے چل سکتے ہیں. اگر عقل بھی ہو اور دیانت بھی ہو تو رائے کا اختلاف ناگزیر, اس لیے کہ طرز فکر میں اختلاف ہوتا ہے, سوچنے کے انداز میں اختلاف ہوتا ہے, انسانوں کے مزاج میں اختلاف ہوتا ہے, لہذا یہ اختلاف ناگزیر اور نہ یہ مذموم ہے اور نہ یہ کوئی قابل نفرت چیز ہے. اور اس اختلاف کا اظہار بھی اگر حدود کے اندر ہو تو وہ ہرگز مذموم نہیں ہوتا. جہاں سے خرابی پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ اس اختلاف کو شکاف کا ذریعہ بنا, اس کو باہمی نفرتوں کا ذریعہ بنا. چونکہ برا سے برا اختلاف ہے لہذا میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں, میں اس کے گھر جاؤں گا نہیں, اس کی بات سنوں گا نہیں, اور مشترک مقاصد کے اندر بھی اس کے ساتھ تعاون نہیں کروں گا. یہ وہ چیز ہے جو مسلمانوں میں اختلاف اور انتشار کر رہا ہے. دیکھیے اختلاف حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے درمیان بھی موجود تھا, یہاں تک کہ نماز جیسے اہم فریضے کی ادائیگی کے طریقے میں ایک صحابی ایک طریقے پر کاربند تھے, دوسرے صحابی دوسرے طریقے پر کاربند تھے. لیکن اس اختلاف کے باوجود حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کریم نے شہادت دی ہے کہ رحماء بینہ, وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دل تھے اور سیر و شکر ہو کر رہتے تھے. اور اس اختلاف کے اختلاف کر رائے کے باوجود حضرت امام احمد امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے جامع بیان علم الفضلین کے اندر صحابہ کرام کا اختلاف ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان اختلافات کے باوجود کبھی آج تک نہیں سنا گیا اور نہ کوئی ایسی روایت ہے کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کے پیچھے اس بنا پر نماز پڑھنے سے اعراض کیا ہو کہ اس کا مطلب مجھ سے مختلف, سب ایک دوسرے کی نماز بھی پڑھتے. یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اپنی رائے کے برخلاف ایک امام کی ایک نماز پڑھی اور پڑھ کر فرمایا کہ اختلاف اچھا, یہ اختلاف پیدا کرنا اچھی بات نہیں. تو غرض یہ کہ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ ہمارے سامنے موجود ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس اسوے کو اگر اپنایا جائے تو مسلکی اختلافات خاص طور سے جہاں راجہ اور مرجوع کا اختلاف ہے وہ کبھی بھی مسلمانوں کے درمیان اختلاف و انتشار کا سبب نہیں بنتا. بعض پر اختلافات کے بھی درجات ہوتے ہیں, ایک اختلاف ہے راجہ اور مرجوع کا اختلاف, جیسے کہ حضرت صحابہ کرام کے درمیان پھر اختلافات ہوئے, ائمہ مجتہدین کے درمیان ہوئے, اور دوسرا اختلاف ہوتا ہے حق کو باطل کہتے ہیں کہ ایک جانب حق ہے دوسری جانب باطل, لیکن اس حق کو باطل کے اختلاف کے بھی درجات ہیں. کوئی اختلاف حق کو باطل کا ایسا ہوتا ہے جو باطل ایسا سنگین ہوتا ہے کہ انسان کو اسلام کے دائرے میں خارج کر دیتا ہے, تو اس کا اس اختلاف کا معاملہ ہوتا اور ہے وہ درخت اسلام کے دائرے میں موجود ہی نہیں. اور ایک اختلاف وہ ہے کہ جو دائرے اسلام سے خارج نہیں کرتا لیکن گمراہی تک پہنچا دیتا ہے, اس اختلاف کا بھی وہ اختلاف بھی اپنی جگہ پر اہم اختلاف ہے, لیکن اس کا ذریعہ بھی یہ ہے کہ اس باطل کو باطل کہا جائے حق کو حق کہا جائے, لیکن لڑائی جھگڑے اور تشدد کی کارروائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے, ایک دوسرے سے برا بھلا کہنے سے, ایک دوسرے کو سب کو شرم کرنے سے, ایک دوسرے کے اکابر کو برا بلا کہنے سے پرہیز کیا جائے تو یہ معاملہ ختم ہو سکتا ہے. حضرت حکیم الامت مولانا خانی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے لوگوں کا جملہ کہیں میں ایک بیان میں سنا رہا تھا کہ حضرت نے فرمایا کہ اپنے مسلک کو نہ چھوڑو اور دوسرے کے مسلک کو نہ چھیڑو. اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں, دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں. چھیڑنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ علمی تنقید نہ کی جائے, علمی تنقید کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور وہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے اور اس میں کشادہ دلی کے ساتھ اس تنقید کو برداشت بھی کرنا چاہیے. لیکن چھیڑنے کا معنی یہ ہے کہ اس علمی تنقید کے بجائے اس کو سب و شتم کا ذریعہ بنا دیا جائے, اس کو ایک دوسرے کے خلاف بد زبانی کا ذریعہ بنا دیا جائے. تو یہ وہ چیز ہے جو انسان جو مسلمانوں میں اضطراب پیدا کرتی ہے. اگر اس لائحہ عمل پر کاربند ہو جائیں, جیسا کہ میرے دوست نے ابھی فرمایا, تو انشاءاللہ مسلمانوں کا اختلاف اور اتحاد, ان کے اتحاد کے راستے, مشترک مسائل کے مسئلے میں اتحاد کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتا. اور پھر بھائی, اگر کوئی چیز باطل ہے تو اس باطل کی تردید کے لیے بھی جو پیغمبرانہ دعوت کا اسلوب ہے, اگر وہ اختیار کیا جائے تو باطل کی تردید سے بھی کبھی کوئی فتنہ پیدا نہیں ہو, کوئی انتشار پیدا نہیں ہو. میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو, تم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے مسلح نہیں ہو سکتے اور تمہارا مخالف فرعون سے بڑا گمراہ نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو یہ فرمایا کہ قولا له قولا لینا, اس سے نرمی کے ساتھ بات کر. یہ پیغمبر کو ہدایت دی جا رہی ہے کس کے خلاف؟ فرعون کے خلاف, جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم عظیم میں یہ بات موجود تھی کہ اس ہدایت اس کے مقدر میں نہیں, اس کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ نرمی کے ساتھ معاملہ کرو. اور جو فرمایا کہ لال لہو یہ تدک کرو اور یکسا, ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت قبول کر لے, ہو سکتا ہے اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے. حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ نصیحت نہیں حاصل کرے گا اور خدا کا خوف مرتے دم تک اس کے دل میں پیدا نہیں ہوگا, لیکن کیونکہ داعی کو بھیجا جا رہا تھا, دعوت کے لیے بھیجا جا رہا تھا, تو سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ دعوت کر دینے والے کو, داعی کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. داعی کو ہمیشہ یہ احتمال اور اس بات کی امید رکھنی چاہیے کہ جس کو وہ دعوت پیش کر رہا ہے وہ شاید نصیحت حاصل کر لے اور شاید اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے. تو اگر یہ پیغمبرانہ دعوت کا اسلوب ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے کہ اس اختیار کر لیں, تو کوئی جھگڑا اور کوئی فساد پیدا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا امتیاز جو میرے دوست نے ابھی اس جامعہ کا بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ اس میں الحمدللہ دینی اور عصری علوم کا ایک حسین امتزاج قائم کرنے کی کوشش کی گئی. یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے, اور کیونکہ مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ میں اپنے رائے کا اظہار کروں, تو اس لیے اس سلسلے میں چند ضروری گزارشات پیش کر رہی ہوں. پہلی بات تو یہ کہ یہ نعرہ آج کل اطراف عالم میں اٹھایا جاتا ہے کہ دینی مدارس جو ہیں وہ صرف دین کی حد تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں اور ان کو مروجہ دینی علوم کے اندر بھی مہارت حاصل کرنی چاہیے. جو لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں یا جو لوگ یہ بات کہتے ہیں ان کی کئی قسمیں, اور ان قسموں میں امتیاز بڑا ضروری ہے. اگر ان قسموں میں امتیاز نہ کیا جائے تو ایک ایسا کنفیوژن پیدا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں آدمی کی لائن ہٹ جائے. بعض وہ ہیں جو عصری علوم کو اسلامی مدارس کے اندر داخل کرنے کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ایک انسان صرف عالم دین ہو اور وہ ڈاکٹر نہ ہو اور انجینئر نہ ہو اور دوسرے علوم کا ماہر نہ ہو, اس کو سبھی کچھ ہونا چاہیے. بعض لوگ اس کی مثالوں میں قدیم زمانے کے علماء کی بھی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ امام راضی کو دیکھو کہ وہ فلسفے کے بھی استاد تھے, مفسر بھی تھے اور محدث بھی تھے. تو یہ بات کہنے والے بہت کثرت سے اس معنی میں کہتے ہیں کہ یہ دینی مدارس کو بیک وقت عالم دین, بیک وقت ڈاکٹر, بیک وقت انجینئر, اس کو بنانا چاہیے. میں ان سے پوچھا کرتا ہوں کہ بھائی آج جو لا کالج اگر کوئی قائم کیا گیا ہے وہ قانون کی تعلیم کے لیے قائم کیا گیا, وہاں کبھی آپ نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ اس لا کالج سے صرف قانون داں پیدا ہوتے ہیں, ڈاکٹر پیدا نہیں ہوتے. اگر کسی کوئی میڈیکل کالج قائم کیا گیا ہے تو وہاں کبھی آپ نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ یہاں سے صرف ڈاکٹر پیدا ہوتے ہیں, انجینئر ہی نکلتے. اور اگر کوئی انجینئرنگ کالج ہے تو وہاں کبھی آپ نے یہ اعتراض نہیں اٹھایا کہ یہاں انجینئر پیدا ہوتے ہیں, لائر نہیں ہوتے. یہ سارا ملبہ دینی مدارس کے اوپر ہے کہ یہاں سے جو طالب علم فارغ ہو وہ بیک وقت عالم بھی ہو, ڈاکٹر بھی ہو, انجینئر بھی ہو, لائر بھی ہو. تو یہ آخر کیا وجہ فرق ہے ان دونوں کے اندر؟ وجہ اس کی ہے کہ وہ بیچارے یہ نہیں سمجھتے کہ دینی مدارس کا مقصود در حقیقت ایک اسپیشلائز تعلیم دینا, ایک خاص فیلڈ کے اندر کے ماہرین پیدا کرنا. اگر معاشرے کو میڈیکل سائنس کے ماہرین درکار ہیں تو معاشرے کو ایسے لوگ بھی درکار ہیں جو علوم قرآن و سنت کے ماہر ہوں. اور جب ایک فیلڈ کے اندر ایک آدمی ماہر ہے تو اس سے یہ مطالبہ کرنا کہ تم دوسرے فیلڈ کے بھی ماہر کیوں نہ ہونا چاہیے, یہ بالکل غیر منطقی مطالبہ. لہذا یہ کہنا کہ یہاں سب کچھ ہو, یہ اس مدارس کے مزاج کو, اس کے مقصد کو نہ سمجھ رہے کا نتیجہ ہے. لہذا یہ بات اس لحاظ سے درست نہیں. دوسرے بات اگر یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دینی مدارس کے لوگ جو ہیں یہ فارغ ہونے کے بعد ان کو ذریعہ معاش وہ یا مسجدوں میں ملتا ہے یا مدرسوں میں ملتا ہے, تو یہ کیوں ان کو کوئی ہنر نہ سکھا دیا جائے, کوئی گھڑی سازی سکھا دی جائے, کوئی اور ہنر سکھا دیا جائے کہ اس ہنر کے ذریعے یہ اپنے معاش کا انتظام کر سکیں؟ یہاں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جس فیلڈ کے اندر کوئی آدمی تعلیم حاصل کرتا ہے تو فطری بات یہ ہے کہ اس کا ذریعہ معاش بھی اسی فیلڈ سے وابستہ ہوتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کیا چاہیے علماء کرام کو کہ وہ تعلیم تو مفت دیں اور اگر مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں تو مفت پڑھائیں, تقریر کرتے ہیں تو خطاب کرتے ہیں تو وہ مفت کریں, مدرسوں میں پڑھاتے ہیں تو مفت پڑھائیں, اور اپنے معاش کے لیے کوئی گھڑی سازی کا کام کر لیں یا کوئی دل سازی کا کام کر لیں یا کوئی اور ہنر سیکھ لیں, اس سے اپنے معاش کا انتظام کر لیں. بھائی دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ جس فیلڈ کا انسان ماہر ہوتا ہے اس فیلڈ ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کا معاش پیدا کرتا ہے. تو جو معاشرہ ان سے وہ خدمات لیتا ہے اس معاشرے کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ اس کی معاشی ضروریات کا بھی انتظام کریں. اگر ایک ڈاکٹر سے آپ مطالبہ یہ کریں کہ بھائی تم لوگوں کا علاج تو مفت کیا کرو اور کوئی فیس نہ لیا کرو, خدمت خلق کرو, اور تمہارے معاش کے لیے تم اپنی کوئی گھڑی سازی کی دکان کھول لو یا کوئی دل سازی کا کام کر لو, تو جس طرح وہ مطالبہ غیر منطقی ہے اسی طرح یہ مطالبہ بھی کر سکتا. لیکن تیسری ایک بات ہے جو ابھی میرے دوست نے ارشاد فرمائی وہ بالکل بڑا, وہ یہ کہ ایک عالم کو بحثیت عالم دین اپنی قوم, اپنے ملک, اپنے زمانے کے مزاج اور اس کی نفسیات سے پوری طرح واقف ہونا ضروری. اگر کوئی شخص اپنے مخاطب کی نفسیات, اس کی ذہنیت, اس کے مزاج سے واقف نہیں ہے تو وہ ان کے سامنے کوئی مؤثر بات نہیں کہہ سکتا, تاثیر کے ساتھ بات نہیں کہہ سکتا. اور پھر یہ فرمایا گیا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو تو ان کی ذہنیت کے مطابق کے اندازے کے لحاظ سے بات کرو. تو اس لحاظ سے، اس لیے نہیں کہ وہ عصری علوم کو اپنا ذریعہ معاش بنائے یا اپنا خصوصی میدان بنائے، بلکہ اس لیے کہ اپنے خصوصی میدان یعنی علم دین کی نشر و اشاعت اور اس کی طرف دعوت میں اس کو ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ اہل زمانہ کی حالات سے باخبر ہو، اہل زمانہ کے مزاج کو پہچانتا ہو اور اہل زمانہ کی ضروریات کو سمجھتا ہو. اس کے بغیر اگر کوئی شخص بات کرے گا تو وہ مؤثر نہیں. اور یہی وہ کانٹیکٹ ہے، یہی سیاق ہے جس میں امام علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ میں نے اپنی کتاب میں نقل کیا اور میرے بھائی جو نقیب صاحب نے وہ ابھی آپ کو سنایا کہ ملم یعرف اہل زمانہ نہیں پہو جاہل. جو شخص اہل زمانہ کو پہچانتا نہ ہو وہ دراصل جاہل. یا علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کے کا جملہ ہے جو رد المختار بن جائے. وہ اس لیے کہ اگر آپ صورت مسئلہ سے واقف نہیں ہیں تو ثقافت کا فتویٰ کیسے دیں؟ صورت مسئلہ تو آپ کے سامنے ہے، کیا ضرورت ہے، کیا لوگوں کی حاجات کیا ہے، ضروریات کیا ہے، ان ضروریات اور حاجات کو مد نظر رکھ کر آپ کوئی بات کریں گے، اور جس طرح کی صورت حال پائی جا رہی ہے اس کو آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر فتویٰ کیسے دیں گے، کیسے اس کے بارے میں کوئی فکر فیصلہ کریں گے؟ لہذا ایک تو بات یہ، دوسرے یہ کہ اگر لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینی ہے تو آپ کو ان گمراہیوں کو، ان فکری گمراہیوں کو سمجھنا ہوگا جن فکری گمراہیوں کے نتیجے میں لوگ غلط راستے پر جا رہے ہیں. ان کے سمجھے بغیر آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس نقطۂ نظر سے اگر اصلی بعض اصلی علوم پڑھائے جائیں تو وہ عین برحق ہے، نہ صرف برحق ہے بلکہ وہ ہماری بہت عظیم ضرورت. اس وقت صورت حال یہ ہے کہ دنیا کے پورے نظام اور دنیا کے طرز زندگی میں ایسی انقلابی تبدیلیاں اس پچھلی ایک صدی کے اندر آئی ہیں جو ہزارہ سال میں گزری. ہزارہ سال تک دنیا کے اندر جو تبدیلیاں آئیں وہ ایک طرح، اور یہ پچھلے سو سال سے بلکہ میں کہتا ہوں پچاس سال میں جو تبدیلیاں آئی ہیں، جو انقلابات آئے ہیں، وہ انقلابات ایک طرف رکھ دیں تو یقیناً ان انقلابات کا پلہ بھاری رہے گا. مشین کی ایجاد نے اور مشینی زندگی نے اور تمدن کی ترقی نے اور مختلف ٹیکنالوجیوں کے وجود میں آنے کی وجہ سے ایسے بے شمار مسائل پیدا ہوئے ہیں کہ ان کو اس وقت تک ان کا حل نہیں تلاش کیا جا سکتا جب تک کہ ان کو گہرائی میں جا کر دیکھنا ہے. اس نقطۂ نظر سے ایک عالم کا یہ فریضہ ہے کہ وہ ان صورت حال کو سمجھے اور سمجھ کر لوگوں کے لیے اس کا حل پیش کرے، اس کا راستہ لوگوں کو بتائے. یہ اگر ہم نہیں کریں گے تو اپنے فرائض میں غفلت کے مرتکب ہوں گے. اس نقطۂ نظر سے ضروری ہے، مثلاً آپ دیکھیے کہ بازار کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں تاجروں کے درمیان، اور اس وقت دنیا جو ہے وہ ایک کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں میں گلوبل ولیج میں تبدیل ہو چکی ہے. پہلے زمانے میں جن فاصلوں کو قطع کرنے کے لیے مہینے اور سال درکار ہوتے تھے، آج گھنٹوں میں طے ہوتا ہے. اور مواصلات کے ذرائع ٹیلی فون نے، فیکس نے اور انٹرنیٹ نے وہ قرب پیدا کر دیا ہے کہ ساری دنیا ایک دوسرے کے ساتھ بندھی ہوئی، سارے ممالک ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے. اس صورت حال میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اگر ان کو گہرائی میں جا کر سمجھا نہیں جائے گا تو اس صورت میں ہم کسی مسئلے کا بھی صحیح جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. اسی طرح طبی میڈیکل سائنس میں نئے نئے مسائل پیدا کر دیے، نئی نئی دوائیں وجود میں آ رہی ہیں، نئی نئی ٹیکنالوجیاں سامنے آ رہی ہیں، ان کو اگر سمجھا نہیں جائے گا تو اس وقت تک ہم امت کے مسائل کو حل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. امام حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہم زیادہ گہرائی میں جا کر کسی مسئلے کو سمجھنے کے بجائے آسانی اس میں سمجھتے ہیں کہ بھائی بظاہر تو یہ غلط ہی نظر آ رہا ہے لہذا اس کو حرام کہہ دو. لیکن حضرت اللہ نے سعودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انما العلم عند الرخصۃ من ثقہ, ہمارے نزدیک علم اس کا نام ہے کہ ایک ثقہ کا جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہو, جس کے علم پر, جس کے فضل پر, جس کے تقوی پر, جس کے ورع پر اعتماد کیا جا سکتا ہو, وہ لوگوں کے لیے حتی الامکان شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے سہولت کا راستہ نکالے. اب ما ان تقول انه حرام فيبطله كل احد, فرماتے ہیں کہ صرف اتنا کہہ دینا کہ یہ چیز حرام ہے, یہ کام تو ہر ایک کو آتا ہے, ہر ایک آدمی کہہ سکتا ہے, لیکن جو کسی امت کے نام پر جس کا ہاتھ ہو اور ہر عالم کا ہونا چاہیے, تو وہ اس وقت تک جب اس کوئی ایسا مسئلہ سامنے آئے گا تو وہ اس کی گہرائی میں جا کر اس کو تلاش کرے گا, اس کے اندر اس کے حقیقت حال تک پہنچنے کی کوشش کرے گا, پھر کوئی جواب دے گا. تو اور لوگوں کے لیے حد تک امکان آسانی کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرے گا, لیکن آسانی کا راستہ ظاہرے کے وہ حدود اور وہ اصولوں کے درمیان رہتے ہوئے جو قرآن و سنت نے اس کے لیے مقرر فرمائے. تو غرض یہ کہ اس وقت نظر سے عصری علوم کا پڑھانا اور اس کو تعلیم دینا یہ خود علم دین کا حصہ ہے. اور کسی زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ درس نظامی میں منطق پڑھائی جاتی ہے, اب بھی پڑھائی جاتی ہے بعض علاقوں میں, بہت زیادہ منطق فلسفہ پڑھایا جاتا ہے. اب منطق کا یا فلسفے کا براہ راست دین سے تو کوئی تعلق نہیں, وہ تو بالکل ہی الگ ایک الگ علوم ہے, بلکہ ان فلاسفہ کے علوم ہے کہ جن کے بطلان پر دلائل پائے, لیکن وہ ہمارے بتانے سے پڑھائے جاتے ہیں. کیوں پڑھائے جاتے ہیں؟ اس لیے پڑھائے گئے ہیں کہ اس زمانے میں یونانی فلسفے کا رواج تھا اور یونانی فلسفے کے راستے سے بہت سی گمراہیاں مسلمان معاشرے میں آ رہی تھی, تو علماء کے لیے ضرور سمجھا گیا کہ اس یونانی فلسفے کو سمجھیں اور سمجھ کر بھی ان کا توڑ کرے. امام غزالی نے تحفظ الفلاسفہ لکھی کسی کام کے لیے, امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ کارنامہ یہی ہے جو انہوں نے یونان فلسفے کا توڑ یونان فلسفے کی زبان میں پیش کیا. تو یہ اس لیے پڑھایا جاتا ہے, جب اس مستند سے پڑھایا جاتا ہے تو پھر وہ آخری علم بھی عبادت بن جاتا ہے, وہ بھی اس دینی علم کا حصہ بن جاتا ہے. مجھے یاد آیا کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب قدس اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند میں کوئی منطق کی کتاب پڑھا رہے اور کوئی صاحب آ گئے, انہوں نے آ کر ذکر کیا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, تو بھائی ان کے لیے کچھ اشارے ثواب کر دیا. تو حضرت شفیع نے فرمایا کہ بھائی ہم جو یہ سبق پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب ان کو پہنچاتے ہیں. تو وہ سبق تھا منطق, لوگوں نے کہا تھا قرآن پڑھ کے ثواب پہنچاؤ, کوئی حدیث پڑھ کے پہنچاؤ, یہ منطق پڑھ کے آپ ثواب پہنچا رہے ہیں, منطق کی کتاب پڑھ کر پڑھا کر ثواب پہنچا رہے ہیں. تو حضرت نے جواب میں دیا کہ بھائی الحمدللہ ہماری نیت اس کو پڑھانے سے وہی ہے جو قرآن حدیث کو پڑھانے سے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا, لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائیں, اور جب اجر و ثواب ہوگا تو اس کا ثواب بھی اس کے ذریعے ہو سکتا ہے. تو غرض یہ کہ اگر نیت درست ہو اور نیت یہ ہو جو میں عرض کر رہا ہوں, تو پھر یہ اصلی علوم بھی اصلی علوم نہیں بلکہ یہ دینی علوم کا آپ کا حصہ ہے اور دین ہی کا مقصد سے پڑھائے جا رہے ہیں, اسی مقصد کے تحت ان کی تعلیم دی جا رہی ہے, اسی مقصد کے تحت ان کو پڑھا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ اس پر وہی اجر و ثواب کی امید ہے اللہ تعالیٰ سے جو خالص علوم دنیا کے پڑھنے پڑھانے سے ہوتی ہے اگر نیت درست ہو. تو اس لیے میں آپ کو اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اس نقطۂ نظر سے آپ نے یہ جاری کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اعتدال کے راستے پر قائم رکھتے ہوئے, صحیح مقصد کو مدنظر رکھتے ہوئے اس میں ترقی عطا کر. اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ پچھلے دنوں یعنی ماضی نماز کسی صدی میں بہت سی کوششیں ہوئی ہیں قدیم و جدید علوم کے امتزاج اور ان کو دونوں کو جمع کرنے، ان میں سے بہت سی کوششیں ناکام، ان سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوتے. ان کی ناکامی کی میری نظر میں یہ دو بنیادی وجہ. ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ نقطۂ نظر ہی غلط تھا، جو میں نے پہلے دو باتیں بیان کی، دو مقاصد، وہ نقطۂ نظر ہی دوسرا تھا، لہذا وہ کامیاب نہ ہو سکا. اور ہمارے ہاں منطقی کا ایک اصول کہا جاتا ہے کہ نتیجہ ارزل کتابیں ہوتا ہے. تو بعض جگہ جہاں پر ان دونوں کو جمع کیا گیا اور مقصود جو تھا اصلی علوم کا وہ یہ تھا کہ ان کو کہیں ملازمتیں مل جائیں سرکاری دفاتر میں یا کچھ اس قسم کی چیزیں، تو اس کے نتیجے میں نتیجہ ارزل کتابیں رہا. اور جو خالص دینی اور ٹھیک مزاج جو پیدا ہونا چاہیے دینی مدارس سے وہ پیدا نہ ہو بعض جگہ یہ ہو. اور بعض جگہ جو خرابی پیدا ہوئی وہ اس وجہ سے ہوئی کہ جدت پسندی کے شوق میں بعض اوقات اپنے اس متوارث مزاج و مذاق کو قربان کر دیا. دینی مدارس کی اصل روح محض حروف و نقوش کا علم نہیں ہے، دینی مدارس کی اصل روح تعلق مع اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہے، اتباع سنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اگر اس روح کو قربان کر دیا جائے جدت پسندی کے شوق میں تو پھر اس کے نتیجے میں اس کا مطلوب نتیجہ جو مقصود تھا وہ حاصل نہیں ہوتا اور پھر نتیجہ ارزل کتابیں ہو جاتا. لیکن جہاں اس بات کا اہتمام ہو کہ انشاءاللہ ہمارے مزاج میں، ہمارے مذاق میں، ہمارے طرز عمل میں اور ہمارے مجموعی ماحول میں اتباع سنت کا رنگ غالب رہے گا اور قرآن و سنت ہی ہماری اصل بنیاد ہے اور ان علوم کو جو ہم استعمال اختیار کر رہے ہیں وہ محض ایک ضرورت کے تحت اختیار کر رہے ہیں، لیکن اس علوم کے ساتھ جو مزاج وابستہ کر دیا گیا ہے بیرونی دنیا میں اس سے ہم متاثر نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ تجربہ انتہائی کامیاب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہی کرنا. کسی زبان میں اور کسی علم میں اپنے ذات کے اندر کوئی بے دلی نہیں ہوتی. آپ انگریزی، ایک زمانہ تھا جب ہمارے یہاں انگریزی زبان پڑھنے ہی کو منع کیا جاتا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اس وجہ سے نہیں کہ زبان میں کوئی بے دینی ہے یا سائنس کے علم میں کوئی بے دینی ہے یا معاشیات کے علم میں کوئی بے دینی ہے. بے دینی در حقیقت اس ماحول سے پیدا ہوتی ہے، اس ذہنیت سے پیدا ہوتی ہے جس ذہنیت کے ساتھ وہ علوم مرتب کیے گئے اور جس ذہنیت کے ساتھ وہ علوم کو پڑھایا جا رہا ہے. لیکن اگر انہی علوم کو صحیح ذہنیت کے ساتھ مرتب کیا جائے اور صحیح ذہنیت کے ساتھ پڑھایا جائے تو وہ بجائے بے دینی کی طرف جانے سے وہ انسان کو دین کی طرف لائے. سائنس کو لے لیجیے، سائنس کے جو علوم ہیں اگر انصاف کے ساتھ دیکھا جائے تو وہ اللہ جل جلالہ تک پہنچنے کے لیے بہترین ذریعہ. اگر انسان صرف اپنے نفس کا جائزہ لے لے، قرآن خود کہتا ہے وہ انفسی کو مفایا دکھ شروع، تو انسان کے جسم کے اندر جو کچھ کارخانہ اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے اس کی معرفت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی. لیکن یہ عجیب ختم غریبی ہے کہ جن لوگوں نے سائنس کو اندر کو بارہ عروج تک پہنچایا وہ خدا سے منکر ہو، اور انہیں سائنس کو اس طرح ترتیب دیا کہ وہ اللہ تک پہنچانے کے بجائے وہ بے دینی کی طرف لے جائے. لیکن اگر ایک صحیح الفکر انسان اس کو اس طرح ترتیب دے، اس طرح پڑھائے کہ اس سے معرفت اللہ کی حاصل ہو، تو یہ بہترین ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے. تو اس نقطۂ نظر سے اگر پڑھایا جائے گا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کے مطلوب و مقاصد حاصل ہوں گے. اور میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو اس میں مکمل کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے. تیسری بات، جناب عبد الرفیق صاحب نے ذکر کیا کہ جو موجودہ معیشت میں مسلمان
تیسری بات تبدیل
ہاں تیسری بات مت کیجیے گا، تیسری بارے میں سب سے جاؤ
جی جی،
تیسرا امتیاز جامعہ کے بارے میں بیان فرمایا گیا وہ کہ ماشاء اللہ انہوں نے غیر مسلموں کے اندر خاص طور پر دعوت کا ایک سلسلہ شروع فرمایا ہے، یہ تو ایسی بات ہے کہ اس پر جتنی مبارکباد دی جائے کم ہے۔ لا یحیی اللہ بک رجلا خیر لک من حمر النعم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑا احسان ہے جو کوئی جس کچھ کو بھی اس کی توفیق ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہماری بہت ہی زبردست کوتاہی ہے کہ ہم اپنے ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں لوگ ایمان کی روشنی سے محروم ہیں اور ہم ان کو ایمان کی روشنی پہنچانے سے قاصر رہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ طریقہ اختیار کیا جاتا جو حضرت صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا کہ جہاں وہ گئے سارے ماحول کو بدل دیا، ایمان کی روشنی پھیلا دی، تو آج ہندوستان میں یہ صورتحال نہ ہوتی جو آج۔ تو اس طرف بڑی اہم نیت کے ساتھ توجہ کی ضرورت ہے، اور ہم دینی مدارس کے اوپر اس کی بڑی سخت بڑی اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور اگر اس جامعہ نے ماشاء اللہ یہ کام شروع کیا ہے تو یہ بڑا ہی قابل تخلیص کا کہ دوسرے مدارس بھی اس کو اس کی تخلیص کرے اور اسی طریقے پر اپنے نظام کو بنائے کہ یہاں کے اساتذہ اور طلباء کے اندر سے جماعتیں دعوت اور تبلیغ کے لیے، غیر مسلموں میں کام کے لیے، ان کو اسلام سے متعارف کرانے کے لیے اپنے اوقات خرچ کریں، تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ چراغ سے چراغ جلتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس کام کے اندر بھی ان حضرات کو مکمل کامیابی عطا فرمائے اور اپنے بارگاہ میں کوئی شرح قبول عطا فرمائے۔ چوتھی بات جو آخری عبدالرقیب صاحب نے مجھ سے فرمائش کی کہ میں یہ بتاؤں کہ جو اسلامی اقتصادی تبدیلیاں جو ملک میں دنیا میں آ رہی ہیں ان کو یہاں پر بھی برسر کار لانے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ صورتحال یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب کبھی یہ کہا جاتا تھا کہ سود حرام ہے اور بینکوں کے سود کو خاص طور پر حرام کہا جاتا تھا، تو کہنے والے یہ کہتے تھے کہ سود کے بغیر تو زندگی ناممکن ہے اور معیشت کا پہیہ اس کے بغیر چل نہیں سکتا۔ اگر کبھی ہم غیر سودی بینکاری کی بات کرتے تھے تو اس کو ایک یوٹوپین آئیڈیا کہا جاتا تھا، یعنی ایک جیسے احمقوں کی جنت میں بستے ہیں یہ کہ بغیر سود کے بھی کوئی بینکاری ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچھ لوگ اس کام پر لگے، اس میں تحقیق بھی کی، ریسرچ بھی کی، لوگوں کو اس سے متعارف بھی کرانے کی کوشش کی، لوگوں کو اس کی معلومات بھی فراہم کرنے کی کوشش کی، اور کچھ درد مند مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کے لیے کھڑا۔ تو آج صورت حال یہ ہے کہ ساری دنیا میں ملا کر 200 سے زیادہ اسلامی مالیاتی ادارے دنیا میں قائم ہو چکے جو غیر سودی بنیادوں پر کام کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سب کے سب 100% شرعی اصولوں کے بنیاد پر ہی کام کر رہے ہیں، ان کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، غلطیاں بھی ہیں، لیکن بحث مجموعی یہ صنعت یعنی غیر سودی بینکاری کی صنعت تیزی سے ترقی کر رہی ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس کی سالانہ اس کے اندر شرح نمو جو ہے وہ 15% سے بھی زیادہ بڑھ رہی ہے، جبکہ عام کنونشنل بینک جو سودی بینک ہے ان کی شرح نمو اس سے بہت کم ہے۔ اس طرح یہاں تک کہ غیر اسلامی ملکوں میں بھی، غیر مسلم ملکوں میں بھی یہ قائم ہو رہے ہیں، اور جو بڑے بڑے بینک ہیں دنیا کے، عالمی بینک، انٹرنیشنل بینک، ملٹی نیشنل بینک، وہ ان کی قطار لگے ہوئے کہ وہ اپنے ہاں اسلامی بینکاری یا غیر سودی بینکاری کے لیے الگ یونٹ قائم کرنے کے لیے قطار لگی ہوئی. سٹی بینک، ایچ ایس بی سی، اسٹینڈرڈ چارٹر اور جتنے مشہور عالمی بینک ہیں ان سب نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا. ایک مرتبہ مجھ سے اسی قسم کے ملٹی نیشنل بینک کے سربراہ مجھ سے ملے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بینک کا ایک یونٹ اسلامی بینک کی بنکاری کے سلسلے میں قائم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں اس سلسلے میں مشورہ دیں کہ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے. وہ خود غیر مسلم. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں قائم کرنا چاہتے ہیں، آپ مسلمان تو ہیں نہیں اور اسلام کے اوپر تو عقیدہ ہے نہیں آپ کا، تو آپ کیوں قائم کرنا چاہتے ہیں، کیا وجہ؟ تو جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو بھائی سیدھی سادھی ساری بات یہ ہے کہ ہمارے کلائنٹ یعنی ہم سے جو لوگ ہمارے جو گاہک ہیں تو ان میں خاص طور سے مڈل ایسٹ کے گاہک وہ ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ اس وقت تک معاملہ نہیں کریں گے جب تک کہ آپ اپنے ہاں اسلامی بینکاری کا شعبہ قائم نہیں کرتے، اگر نہیں کرتے تو ہم آپ سے معاملہ کریں. تو کہتے ہیں ہم اپنے کلائنٹل کو بڑھانے کے لیے، اپنے گاہکوں کو متوقع کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، اسے کہا. تو اس سے کیا پتا چلا؟ بتایا چلا کہ اگر مسلمان تاجروں یہ شعور پیدا ہو جائے تو وہ سب سے بڑا پریشر ہے جو وہ بینکوں کے اوپر ڈال سکتے ہیں کہ ہم اس وقت تک آپ کے ساتھ معاملہ نہیں کریں گے جب تک کہ آپ اپنے ہاں غیر سودی تمویل کا راستہ نہیں پیدا کریں. تو اس لیے میرے نزدیک دو کام اس وقت کرنے ہیں خاص طور سے اس ملک میں. پہلی بات یہ کہ تاجروں میں اور جو لوگ بینکوں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں ان میں شعور پیدا کیا جائے، آگاہی پیدا کی جائے، یہ شعور پیدا کیا جائے کہ یہ کتنا بڑا حرام ہے. سود ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن میں اعلان جنگ کرنا ہے کہ جو نہ ہوئے وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ کے اعلان جنگ کر لے. اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی منقول ہے کہ اللہ بچائے ایک ربا کا سود کا ایک درہم، ایک درہم سود میں جو کسی نے لیا ہو وہ کتنی مرتبہ اللہ بچائے اپنی ماں سے زنا کرنے سے بدتر، اتنی سخت وہی اس کو بروائی واری. تو یہ شعور اس مرتبہ پیدا ہو کہ سود کتنی بڑی برائی، اور یہ شعور پیدا ہو کہ ہم کو اپنی طاقت، الحمدللہ طاقت کوئی معمولی نہیں ہے، مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے، وہ اپنی طاقت استعمال کریں گے کہ بینکوں کے اوپر یہ دباؤ ڈالیں کہ وہ اپنے ہاں اس قسم کے یونٹ کم از کم یونٹ لائیں پہلے درجے. اور دوسرا یہ کہ جب بینکوں پر یہ دباؤ پڑے گا تو بینک خود حکومتوں سے نمٹ لیں گے کہ وہ خود اپنے ان سے اجازت حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ خود تلاش کر لیں گے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ شعور پیدا کیا ہے سود کے حرمت کا اور غیر سودی بینکاری کی اہمیت اور ضرورت. دوسری بات یہ ہے جو مدارس دینیہ سے تعلق رکھتی ہے کہ چونکہ بہرحال ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک اسلوب ہوتا ہے، اس کے معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء کرام میں ایسے لوگ بکثرت پیدا ہوں کہ جو اس میدان سے کباہ خوب آفیت رکھتے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ نصاب کے اندر بھی کچھ چیزیں شامل کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ اسپیشل کورسز کا اہتمام اس موضوع کے اوپر کیا جائے کہ جس میں علماء کرام کو جدید معیشت کے مسائل سے باخبر کیا جائے، اور اس سلسلے میں اب تک جو علمی اور فکری تحقیقات ہوئی ہیں وہ ان سے ان کو باخبر کیا جائے، اور ایسے لوگوں کی ایک بڑی تعداد تیار ہو جائے جو ایک طرف سے کل معاملات میں اچھی بصیرت رکھتے ہوں اور دوسری طرف ان معاملات کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہوں، تاکہ جب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ کوئی ایسا مالیاتی ادارہ قائم ہو تو اس وقت اس کی رہنمائی کے لیے علماء کرام کی اچھی تعداد موجود ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، اور میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام مقاصد دائرہ میں مکمل کامیابی عطا فرمائے اور آپ کی جدوجہد کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔